الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. حضرات بہت طویل عرصے سے ہمارے اجتماعات میں جو بہت اہم اور بنیادی دینی مضامین ہیں ان پر گفتگو ہوتی رہی ہے، خاص طور پر اسلامی انقلاب اور اس کا طریقہ کار، سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے اس کا استنباط، پھر یہ کہ اس دور میں اس میں ہمیں کس کس پہلو سے اجتہاد کی ضرورت ہے، ان موضوعات پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پورے عرصے میں میں نے ملکی حالات یا سیاسی جو معاملات ہیں ملک کے قوم کے، اس کے بارے میں اپنی اصل تقریروں کے بعد اور سوالات کے جواب اور اعلانات کے بعد کہیں کوئی جملہ کہا ہو تو کہا ہو، ورنہ ان میں سے کسی چیز کو میں نے موضوع نہیں بنایا ہے. لیکن آج میں بعض چیزیں اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ زیر بحث لاؤں. پچھلی تقریر میں میں نے اعلانات کے بعد جو چند جملے کہے تھے، اجمالاً اس سے میرا اس وقت کا جو موقف ہے وہ سامنے آ گیا تھا. یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم نہ الیکشن کے بائیکاٹ کرنے والوں میں ہیں نہ الیکشن میں حصہ لینے والوں میں. البتہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مجھے کافی عرصے سے جو بہت ہی شدید تشویش لاحق تھی اس ملک کے مستقبل کے بارے میں اور حالات کے پریشان کن پہلو کے پیش نظر، اس میں کچھ عرصے سے قدر تخفیف ہوئی ہے اور کچھ امید کی کرن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. میں اصل میں آج انہی موضوعات پر ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک الیکشن کا معاملہ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اور پچھلے جمعے میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس سے بالکل علیحدہ رکھا ہے. میں نے اپنی ذاتی سطح پر بھی یہ بات طے کی ہوئی ہے کہ کبھی اس کوچے کا رخ نہیں کرنا، اور جو تنظیم میں نے قائم کی تھی اس میں بھی یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم نہ کبھی اس الیکشن کے کوچے میں قدم رکھیں گے، نہ کسی کے لیے کنویسنگ کریں گے. بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ الیکشن ہوگا تو اپنا جو حق ہے ووٹ دینے کا اس کو ہم ایکسرسائز کریں گے، وہ بھی بڑی شدید شرائط کے ساتھ کہ جو شخص ہمیں ویزبلی ظاہری طور پر شریعت کا پابند نظر نہیں آئے گا ہم اسے ہرگز ووٹ نہیں دیں گے. پھر یہ کہ اگر جماعتی الیکشن ہو تو اس میں اضافی ایک شرط اور بھی ہوگی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جس جماعت کے ٹکٹ پر وہ شخص کھڑا ہوا ہے اس کے مینیفیسٹو میں کوئی چیز خلاف اسلام تو نہیں ہے. یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں تو ووٹ دینے کا معاملہ صرف ہم نے اپنے لیے کھلا رکھا ہے، اس سے زیادہ اس کوچے سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بڑی شدت کے ساتھ یہ بات کہتا رہا ہوں، 1980 میں میری پہلی نجی ملاقات ہوئی تھی صدر صاحب کے ساتھ، تو وہ چند منٹ کی ملاقات میں بھی میں نے اس نقطے کو بہت زور دے کر ان کے سامنے رکھا تھا کہ آپ اس ملک میں جو ایک سیاسی خلا پیدا کر رہے ہیں یہ بہت خطرناک اور خوفناک ہے، آپ کو جلد از جلد مارشل لا کو ختم کر کے اور سول حکومت کے قیام کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے، الیکشن کرانی چاہیے. پھر چند مہینے جو میں نے شورا میں گزارے وہاں بھی میں نے اپنی امکانی حد تک پورے زور کے ساتھ یہ بات کہی، بلکہ یہاں تک گزارش کی تھی کہ آپ نے جس طریقے سے کہ خارجہ پالیسی پر شورا کا ایک سیشن رکھا ہے، کلوز ڈور سیشن، جس میں نہ کسی صحافی کو اجازت تھی نہ کسی اور وزٹر کو اجازت تھی، تاکہ وہاں پر جو شورا کے اراکین تھے وہ کھل کر گفتگو کر سکے. تو میں نے یہ کیا تھا کہ آپ اسی طرح کا ایک سیشن رکھیے اس موضوع پر اور ہمیں کنونس کیجئے کہ الیکشن کرانے میں آخر کون سے خطرات ہیں, کون سی قیامت کے ٹوٹ پڑنے کا اندیشہ ہے. ہماری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ الیکشن اگر آپ نہیں کرائیں گے تو اس ملک کے اندر یہ مارشل لا کا انڈیفینٹ تسلسل جو ہے, غیر معین عرصے تک اس کا جاری رہنا جو ہے, یہ بہت خوفناک ہے. البتہ اگر آپ ہمارے آپ کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جسے آپ ہمارے سامنے رکھیں کہ جس سے ہم بھی کنونس ہو جائیں کہ الیکشن کروانا اس ملک کے لیے خطرناک ہے, تو ظاہر بات ہے کہ ہم اس ملک کے رسک پر کوئی بھی ایسا جو ہے پریس نہیں کریں گے کسی بھی مسئلے کو, لیکن ہم قائل ہو تب نہ. لیکن یہ کہ اس درکار خانے میں توتی کی آواز کسی نے نہیں سنی اور میں پھر مایوس ہوا مختلف اعتبارات سے, صرف اس ایک پہلو پر نہیں بلکہ اور بھی بات اعتبارات سے, اور میں نے وہاں سے اپنا تعلق منقطع کیا. پھر میں نے 1982 کے آخر میں وہ خط لکھا تھا ضیاء صاحب کو کہ جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک تو اس ملک میں اسلام لانے کا معاملہ ہے اس کے اعتبار سے تو میں آپ سے بالکل مایوس ہو چکا ہوں کہ آپ کی پیش قدمی پیش رفت اس پورے عرصے میں نہ ہونے کے برابر ہے, بلکہ جو کچھ آپ نے کی ہے اس کا منفی نتیجہ میں زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ اسلام بدنام ہو رہا ہے. لہذا اس کے حوالے سے اور اس کی دلیل سے آپ مارشل لا کا تسلسل جو ہے وہ یہاں جاری نہ رکھیں اور خدا کے لیے اس ملک کی سیاسی گاڑی کو چلنے دیں. یہ خط جو ہے اخبارات میں بھی آیا تھا, میساک میں بھی چھپا تھا, مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات کی نظر سے گزرا ہوگا. تو یہ چیز مختلف مواقع پر میرے سامنے ایک سوال کی حیثیت سے رکھی گئی کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ اسلام یہاں الیکشن سے نہیں آ سکتا اور خود یہ کہتے ہو کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس کوچے میں قدم نہیں رکھنا, دوسری طرف الیکشن کے تم اس شد و مد کے ساتھ قائل ہو اور اس قدر زوردار انداز میں اس کی وکالت کرتے ہو کہ الیکشن ضرور ہونا چاہیے, تو بظاہر اس میں ایک تضاد ہے. میں اس کا یہ جواب دیتا رہا کہ اصل میں دو چیزوں کو ہم لوگ گڈمٹ کرتے ہیں, خدا کے لیے ان دونوں کو بالکل علیحدہ علیحدہ اپنے سامنے رکھیے, دونوں کے تقاضے جدا ہیں, انہیں آپس میں خلط مت کیجیے. وہ دو چیزیں میں ایک مثال سے سمجھاتا رہا ہوں کہ ایک ہے کسی انسان کا زندہ رہنا اور ایک ہے کسی انسان کا مسلمان بننا. یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں, دونوں کے تقاضے مختلف ہیں, دونوں کی ریکوائرمنٹس جدا ہیں. کسی بھی انسان کو, وہ ہندو ہو, سکھ ہو, پارسی ہو, عیسائی ہو, مسلمان ہو, زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے غذا کی, زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے پانی کی, زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے ہوا کی. یہ تین چیزیں اس کے لیے داخل ہیں. ان میں سے جس کو بھی آپ بند کر دیں گے وہ انسان مر جائے گا. یہ کہ ہوا اگر بند ہو گئی تو شاید چند منٹوں کے اندر ختم ہو جائے, پانی بند کریں گے تو شاید وہ دو چار دن گزار جائے, کھانا اس کا روک دیں گے تو شاید آٹھ دس دن گزار جائے. لیکن یہ کہ بہرحال زندہ رہ نہیں سکتا ایک انسان ان تین چیزوں کے بغیر, غذا, پانی, ہوا, یہ اس کے لیے لازم ہے. البتہ یہ کہ کسی انسان کے مسلمان بننے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہو, کسی درجے میں تو ہو, اللہ پر یقین ہو, آخرت پر یقین ہو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین ہو, قرآن مجید کے کلام ربانی ہونے کا یقین ہو. یہ چیزیں اگر ہوں گی تو وہ مسلمان بن سکے گا اپنی عملی زندگی میں. تو یہ دو چیزیں بالکل ایک دوسرے سے جدا ہیں اور ان کو ہم اصل میں, بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ بعض مذہبی اور سیاسی, نیم مذہبی نیم سیاسی جماعتوں نے ان دونوں چیزوں کو ہمارے ہاں گڈمٹ کر دیا ہے, اور لوگ بھی اپنی نیک دلی کے باعث اور سادہ دلی کے باعث ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ نہیں پا رہے, ورنہ یہ دو چیزیں گڈمٹ نہیں, ان کو علیحدہ. تو جس طرح ایک انسان کا زندہ رہنا, اس کے لوازم کچھ اور ہیں, اس کے ریکوائرمنٹس اور ریکویزٹس کچھ اور ہیں, اور ایک اس کا مسلمان بننا ہے, اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کا بقا, پاکستان کا رہنا, باقی رہنا, زندہ رہنا, اس کے لیے لازمی ہے کہ یہاں کے لوگوں میں اطمینان ہو, مختلف طبقات کے اندر اطمینان ہو کہ ہمارے حقوق محفوظ ہیں, مختلف علاقے کے لوگوں میں اطمینان ہو کہ ہمارا بھی حق جو ہے ملکی مسائل کے اندر, ملکی معاملات میں ہماری رائے کا بھی ایک درجہ ہے, اور ہماری پارٹیسپیشن ہے, جسے آپ کہتے ہیں سینس آف پارٹیسپیشن, کہ انہیں یہ احساس ہو کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم اس میں اپنی رائے جو ہے دیتے ہیں, اس رائے کا ایک اثر ہوتا ہے, اس کے نتائج نکلتے ہیں. اگر یہ احساس ختم ہو جائے گا, اور اس کا بہت بڑا ذریعہ الیکشن ہے, میں بلکہ ان تین چیزوں میں سے الیکشن کو ریسپیریشن سے زیادہ مشابہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوا کا معاملہ ہے کہ ہوا کی آمد و رفت اگر نہ رہے اور یہ سانس کی آمد و شد نہ رہے تو سب سے زیادہ یہ مہلک ہے اور جلد سے جلد یہ ختم کرتا ہے. پانی اگر آپ روک لیں گے تو پھر بھی کچھ عرصہ وہ گزار جائے گا, اور غذا روکیں گے تب بھی کچھ عرصہ گزار جائے گا, لیکن ہوا کا روکنا جو ہے یہ تو گویا کہ فوری موت کا نتیجہ نکلتا ہے. تو الیکشن کا معاملہ جو ہے اور سیاسی عمل کے جاری رہنے کا معاملہ ملکی سطح پر اس کے مشابہ ہے کہ جیسے ہوا تازہ اندر جاتی ہے پھر اس میں سے آپ کو معلوم ہے آکسیجن جو ہے وہ جسم میں استعمال ہوتی ہے, جذب ہو جاتی ہے خون میں, کاربن ڈائی آکسائڈ اور مختلف چیزیں جو ہیں کہ جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں وہ وہاں سے اس میں ہوا کے اندر شامل کر کے وہ باہر آتی ہے. اس کو بڑی خوبصورتی سے کہا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے تو موجب تقویت ہوتا ہے, اور جب باہر نکلتا ہے تو اس کے خون کی صفائی کا ذریعہ بنتا ہے. پس بر ہر نفس دو شکر واجب ہے. اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ انسان پر ہر سانس کے ساتھ دو مرتبہ اللہ کا شکر کرنا واجب ہے کہ سانس اندر گیا مجھے آکسیجن ملی, توانائی ملی, اسی کو تو آپ جلاتے ہیں اندر اسی کے ذریعے سے, اور آپ کو کیلوریز کے ذریعے سے وہ ہیٹ ملتی ہے, اور یہی وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ کو نکال کر باہر پھینک رہی ہے. تو ہر سانس کے ساتھ انسان کے لیے تقویت بھی ہے, تنقیہ بھی ہے, اس کے خون کی صفائی بھی ہو رہی ہے. پس بر ہر نفس دو شکر واجب ہے. تو جس طرح ایک انسان کی زندگی میں یہ معاملہ ہے اسی طریقے سے کسی ملک کا, اس دور کا ملک, ایک تو ہو سکتا ہے کہ ایک ملک چاہے وہ اب بھی 20ویں صدی میں تو ہے لیکن یہ کہ اپنے تمدنی جو بھی اس کے ارتقاء کا مرحلہ ہے اس کے اعتبار سے 400-500 سال پرانے حالات میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے, ابھی اس کے عوام میں شعور نہیں پیدا ہوا, ابھی وہاں تعلیم نہیں ہے, ابھی وہ بالکل اسی دور میں قبائلی زندگی جو ہے اس کے وہ خوگر اور عادی ہیں, وہاں معاملہ کچھ اور ہے. لیکن پاکستان بہرحال اس طرح کا ملک نہیں ہے. یہ ملک ایسا ہے کہ اس میں اگر یہ پولیٹیکل پروسیس اگر رک جائے تو اس کا نتیجہ جو ہے ملک کے لیے نہایت خوفناک نکلے گا. تو یہ ہے اصل میں وہ چیز کہ جس کی وجہ سے میں نے یہاں پر اس شد و مد کے ساتھ اس چیز کو بار بار بیان کیا کہ الیکشن ہونا چاہیے. البتہ جہاں تک اس ملک کے مسلمان بننے کا تعلق ہے, صحیح معنی میں ایک اسلامی ریاست, صحیح معنی میں اسلام کا نظام صرف چند تعزیرات نہیں, صرف چند قوانین نہیں, بلکہ اس کا پورا سیاسی معاشی سماجی آئلی نظام پورا کا پورا بھرپور طریقے پر یہاں قائم اور نافذ ہو جائے, تو اس کا طریقہ الیکشن کا نہیں ہے. الیکشن کے راستے سے اس زمن میں کوئی مثبت پیش قدمی ممکن نہیں ہے. بلکہ یہ کہ میں پھر عرض کروں گا کہ اس اعتبار سے اس کے اندر نیگیٹو نتائج نکلتے ہیں, منفی نتائج نکلتے ہیں. وہ جو رائیولریز ہوتی ہیں الیکشن کے اندر تو رائیولری ہوگی, مقابلے میں آئیں گے. یہ رائیولری جو ہے کسی ایسی جماعت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے گی جو خالص اسلام کے لیے کام کرنا چاہتی ہے, چاہے وہ اپنے دل میں کتنی بھی مخلص ہو, لیکن ظاہر بات ہے کہ الیکشن میں آئے گی تو مقابلے میں آئے گی. مقابلے میں بھی مسلمان ہیں, وہ ظاہر بات ہے کہ چاہے کسی اعتبار سے کچھ کم تر ہو اپنے عمل میں اپنے اور معاملات میں, لیکن مسلمان ہیں. تو مسلمانوں کا یہ باہمی سیاسی کشمکش کا معاملہ رکاوٹ بن جائے گا اس جماعت کے راستے میں کہ جو خالصتاً اسلام کے لیے کام کرنا چاہتی ہے. لہذا اس ملک کو مسلمان بنانے کا عمل وہ اس راستے سے نہیں, بلکہ اس کا راستہ ایک انقلابی راستہ ہے جس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں. بہرحال چونکہ میں نے تو وہ راستہ اختیار کیا ہے, لہذا ہم نے یہ طے کیا کہ اس کوچے میں قدم نہیں رکھنا, ادھر جانا ہی نہیں, اس معاملے میں کبھی کسی کے مد مقابل بن کر آنا ہی نہیں, کبھی کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہو, ووٹوں کی گنتی ہو, یہ جو معاملہ ہے اسلام. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ اب جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ بھی اب بالکل علم نشرہ ہو کر ہم سب کے سامنے موجود ہیں, تو جو لوگ واقعتاً اسلام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو, ہر گروہ کو, ہر جماعت کو بڑے واضح طور پر, شعوری طور پر طے کرنا چاہیے کہ اس کی پرائیورٹی نمبر 1 کیا ہے. ایک فرد کے بھی لیے بھی, ایک انڈیویجول کے لیے بھی, اگر وہ ایک کامیاب انسان ہو کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ شعوری طور پر فیصلہ کرے کہ میرا ہدف کیا ہے, میں کیا بننا چاہتا ہوں, میں کیا کرنا چاہتا ہوں. ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ مختلف دوشوں میں کوششیں کرتے ہیں, ہاتھ پاؤں باندھتے رہتے ہیں اور کسی ایک سمت میں بھی پیش قدمی نہیں کرتا. وہ جو انگریزی کی ایک عام کہاوت ہے کہ جے آف آل مارکس آرٹس ماسٹر آف نن, بالکل اسی طریقے کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص ادھر بھی چاہتا ہے ادھر بھی چاہتا ہے, یہ کام بھی کر لوں وہ کام بھی کر لوں, تو وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا. معنی خیز کام اور نتیجہ خیز کام, چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو چاہے اجتماعی سطح پر, اس کے لیے لازم ہے کہ آپ معین کریں کہ میرا اصل ہدف یہ ہے, اس کے ساتھ دوسری چیز جتنی ہو جائے فدیہ، نہ ہو تو نہیں صحیح، اس لیے کہ میرا اصل ہدف یہ ہے. تو یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ پرائیورٹیز کا تعین ہو جانا چاہیے. تو مختلف جو بھی دینی جماعتیں ہیں اس وقت میدان میں، ان سے میں پھر درخواست کروں گا کہ بڑے ہی ٹھنڈے طریقے سے سوچیں، غور کریں کہ اگر تو ہمارا ہے ہدف اسلام، تو اسلام کے لیے یہ طریقہ جو ہے یہ مؤثر نہیں. اس میں قوتیں ضائع ہوتی ہیں، اس میں توانائیاں ضائع ہوتی ہیں. کوئی کم قوتیں نہیں لگیں اس وقت بھی، کوئی کم توانائیاں صرف نہیں، لیکن حاصل کیا ہوا؟ اور یہ پے بہ پے جو ہے اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. اس اعتبار سے پھر ایک نظر ثانی کا موقع ہے ان قوتوں کے لیے کہ جن کا ہدف ہے اولین دین، کہ وہ نظر ثانی کریں کہ اس کوچے میں اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں. البتہ یہ کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں اصل میں قومی سطح پر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں اسے بھی گناہ نہیں سمجھتا. اس پہلو سے جو لوگ معین کر لیں کہ ہمارا جو ہے پہلا ہدف یہ ہے، ہمیں قوم کی اور اس ملک کے اندر سماجی اصلاح اور اس ملک کے اندر سیاسی شعور پیدا کرنا اور اس ملک میں جمہوریت لانا یا اس ملک میں معاشی عدل قائم کرنا، یہ ہماری پرائیورٹی نمبر ون ہے، تو ٹھیک ہے وہ اپنے اس اعتبار سے کام کریں. اور کچھ لوگ اگر واقعتاً یکسو ہو جائیں کہ اسی راستے سے کوئی خدمت اسلام کی بھی ثانوی طور پر وہ کر سکتے ہیں، وہ ثانوی ہوگی، تو وہ اس راستے کو اختیار کر لیں. لیکن جن کی پرائیورٹی نمبر ون دین ہے، ان کے لیے واقعتاً میں پھر عرض کروں گا کہ یہ ایک اور موقع ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے کہ وہ غور کریں، نظر ثانی کریں. پروفیسر عبد الغفور صاحب کی تقریر آج ہی میں نے اخبار میں پڑھی ہے، یا غالباً کل تھی شاید، کہ جو انہوں نے کراچی میں تقریر کرتے ہوئے اپنے ہی جماعت کے اجتماع میں کہا کہ ہمیں کام تو کرنا چاہیے، زور شور سے کرنا چاہیے، لیکن ساتھ سوچنا چاہیے کہ آخر اسباب کیا ہے، نتائج کیا ہے، ہمارے طریقے کار میں کہاں غلطی ہے کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے بار بار اس صورت میں آ رہا ہے. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ ہر شخص اس میں اسٹاک ٹیکنگ کرے، اثر لو، اور اپنی پرائیورٹیز کا تعین کرے اور اس کے مطابق اپنے لیے لائے عمل طے کر لے. باقی اب میں اصل میں آنا چاہتا ہوں اس دوسرے موضوع کی طرف کہ میرے نزدیک اس وقت وہ امید کی کرن کون سی ہے کہ جو سامنے آئی ہے، جس کا کہ میں نے ذکر پچھلی مرتبہ بھی کیا تھا اور آج پھر گفتگو کے آغاز میں نے اپنے الفاظ کو دہرایا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے اصل میں کہ ہمارے جو ملکی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، عوامی حالات ہیں، ان پر جس شخص کی بھی نگاہ ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ہمارے ملک میں عوامی سطح پر سیاسی شعور اور بالخصوص سیاسی تنظیم جس سطح کی ہونی چاہیے وہ تاحال نہیں. یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہی نظر آتا رہا ہے ہمیشہ، اگر یہاں پر سیاست ہوتی ہے تو وہی چند چہرے ہیں، وہی خاندان ہیں، اکثر و بیشتر اب بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی لوگ ہیں، صرف یہ کہ وہ ایکٹرز بدل جاتے ہیں لیکن کردار وہی ہے. وہی زمیندار گھرانے ہیں، ان میں سے ایک بھائی نہیں آیا، دوسرا آ گیا، چچا نہیں آیا، بھتیجا آ گیا. اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ ایک بھائی کے پاس ایک جماعت کا ٹکٹ ہے، دوسرے بھائی کے پاس دوسری جماعت کا ٹکٹ ہے. چونکہ ہمارا بیسک اسٹرکچر جو ہے یہاں کا تبدیل نہیں ہوا ہے، ہمارا معاشی ڈھانچہ جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لہذا یہاں ابھی ہم اس سطح پر سیاسی میدان میں شعور اور تنظیم میں دو الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ بحث شعور جو ہے وہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ تنظیم نہ ہو. جیسے کہ میں اسلامی انقلاب کے عمل میں کہتا رہا ہوں کہ ایک انقلابی نظریہ اور اس نظریے کو قبول کرنے والوں کی ایک منظم تنظیم، ایک انقلابی پارٹی. اسی طریقے سے سیاسی میدان میں بھی ایک طرف شعور ہو سیاسی، اس کے معنی کیا ہے کہ عوام میں ایک بڑے پیمانے پر شعور پیدا ہو چکا ہو کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ کسی مخصوص طبقے کا نہیں ہے، یہ کسی جاگیرداروں کا نہیں ہے، یہ سرمایہ داروں کا نہیں ہے، بلکہ یہاں سیاسی اعتبار سے ہر جو شخص ہے، ہر شہری، وہ برابر ہے اور مساوی ہے. یہ مساوی حقوق ہونے کا شعور اور یہ کہ یہاں کے معاملات میں فیصلہ جو ہے ہمارے اختیار میں، یہ شعور پیدا ہو نمبر ایک، اور پھر یہ کہ وہ شعور منظم ہو، جماعتیں ہوں کہ جن کے باقاعدہ کارڈرز ہوں، جن کے کارکن ہوں کہ جو معین ہوں، جنہوں نے کچھ قربانیاں دی ہوں، جنہوں نے مسلسل محنتیں کی ہوں، اور اس محنت اور قربانی کی بنا پر ان کا ایک مقام معین ہوا ہو. جب تک یہ دو شرطیں پوری طرح جو ہے ہمارے ہاں پوری نہیں ہوتی ہیں، اس وقت تک ہم اسی چکر میں رہیں گے کہ جس چکر میں ابھی ہم چل رہے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں اس معاملے میں ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا جو بھٹو صاحب نے کیا، اس میں کوئی شک نہیں. وہ ہم اپنے اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں، اپنا معاملہ وہ اللہ کے ہاں وہ جانے اور ان کا جو بھی حساب کتاب ہے، لیکن ہمیں انصاف کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں سیاست جو صرف ڈرائنگ روموں کی ایک زینت تھی، وہاں بیٹھ کر گفتگو ہوتی تھی اور مسائل طے ہوتے تھے، سودے بازیاں ہوتی تھی، اللہ اللہ اور خیر صلاح، عوام کا اس سے سرے سے کوئی تعلق نہیں، سوائے یہ کہ پنجاب کے چند اضلاع ہے کہ ان میں کیونکہ بہت بڑے بڑے زمیندار نہیں رہے تھے، چھوٹے چھوٹے زمیندار رہ گئے تھے، یہاں تو کچھ معاملہ تھا کہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی شعور یا یہ کہ ان وڈیروں کی بجائے کچھ عوامی سطح پر کچھ سیاسی عمل باقی پاک، اور یہ کہ سرحد میں بھی اس معاملے میں سرحد بلکہ ان اضلاع سے بھی آگے بعض اضلاع سرحد کے موجود تھے، باقی پورے پاکستان میں بلوچستان میں خالص قبائلی نظام، مڈل کلاس وہاں سرے سے تھی نہیں، عوام وہاں کے انتہائی بے شعور تھے جنہیں سرے سے کوئی پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، تو وہ سیاسی شعور تو خیر بہت دور کی بات ہے۔ سندھ کا اکثر و بیشتر وڈیروں کے قبضے میں، پنجاب کا بھی اکثر و بیشتر، جو پنجاب ہمیں ملا ہے پاکستان میں جو شامل ہوا اس کا اکثر و بیشتر جو ہے چند اضلاع کو چھوڑ کر وہ بھی اسی طرح کے بڑے زمینداروں کے ہاتھ میں اس کا ساری سیاست کا معاملہ تھا۔ اس میں ایک بہت بڑا بریک تھرو جسے میں کہہ رہا ہوں وہ یقیناً بھٹو صاحب نے کیا اور ایک واقعتاً بہت بڑا کارنامہ کر دکھایا، لیکن اس کا جو نتیجہ بعد میں نکلا ہے وہ چونکہ کچھ خوش آئند ثابت نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہوتا کسی گریجول پروسیس کے تحت، اگر واقعتاً ان کی بھی کوئی تنظیم بنی ہوتی، اس تنظیم کے بھی اسی طریقے سے جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں سیاسی شعور کے ساتھ اس کے عہدیداروں کا معاملہ جو ہے وہ بھی اسی نہر کے اوپر پروان چڑھا ہوتا تب تو بات اور ہوتی۔ یہاں یہ ہوا کہ ایک شخص بڑی کرسمیٹک پرسنالٹی کا حامل تھا، اس نے ایک نعرہ ایسا لگایا ہے زوردار کہ ایک دفعہ تو واقعتاً اس نے وہ بہت بڑا ایک کارنامہ کر کے دکھا دیا، لیکن یہ کہ وہ ایک ایکسپلوژن ثابت ہوا اس کے ذریعے سے کوئی مثبت تعمیری عمل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ یہ جو معاملہ ہوا ہے میں اس کے بعد نہیں جانا چاہتا اس کے رد عمل کیا ہوا اور کیا حالات تھے، میں صرف اس پہلو سے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کے بعد سے اب جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں میں اس پہلو سے اسے ایک امید کی کرن کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو الیکشن ہمارے ہاں ہوا ہے الحمدللہ کہ اس کے بارے میں پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا، بہرحال کچھ نہ کچھ دھاندلی تھوڑی بہت، یہ تو آپ ہندوستان کے الیکشن کے بارے میں بھی سنیں گے، یہ تو بہت ہی شاذ شاید کوئی ملک ہو کہ جہاں سرے سے اس قسم کی کوئی شکایت نہ آئے، جس طرح کے ہمارے ممالک ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تو ہو جانا جو ہے وہ کچھ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کر لینا، کہیں تھوڑی بہت بوگس ووٹنگ کا ہو جانا، یہ کوئی ایسی بڑی باتیں نہیں ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی یہ مانا گیا ہے کہ غیر جانبدارانہ منصفانہ انتخاب جو ہے ہوا ہے اور اس میں قطعاً کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں جن جماعتوں نے یا جن افراد نے حصہ لیا ہے، ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ یہ الیکشن لڑ کر آئے ہیں، اب ان کا معاملہ وہ نہیں ہے کہ جو سابقہ شورا کا تھا، بلکہ میں نے تو عرض کیا تھا کہ وہ سابقہ شورا بھی بالکل ربر سٹیمپ تو وہ بھی نہیں بن سکی تھی کہ جو ضیاء صاحب چاہتے ہیں اس کے اوپر وہ اپنا ٹھپا بھی لگا دیں، بلکہ اس نے بھی یہ ریزولوشن پاس کیا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ جماعتی ہونے چاہیے۔ تو اب جو لوگ الیکشن لڑ کر آئے ہیں یہ تو اب اس طریقے سے تو بیہیو نہیں کریں گے، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب وہ اختیارات لینے اور اختیارات دینے یا نہ دینے کے مابین جو ہے ایک صحیح طرز کی کشمکش شروع ہوگی۔ یہ بات ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے کہ اختیارات وہ بری بلا ہے کہ جس کے قبضے میں آ جائے وہ آسانی سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، جس طبقے کے ہاتھ میں ہو وہ طبقہ اس کو دینے کو تیار نہیں ہوتا، اور جس فرد کے ہاتھ میں ہو وہ فرد بھی آسانی سے دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جن حضرات نے یورپ کی تعریف پڑھی ہے ڈیوائن رائٹس آف کنگز کے خلاف جو جد و جہد عوام کو وہاں کرنی پڑی اور وہاں جو جمہوری دور کا آغاز ہوا تو لوگوں کو قربانیاں دینی پڑی ہیں، پہم کشمکش اس کے اندر ہوتی ہے، کچھ لے دے کر معاملہ جو ہے درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے تو وہ صحیح ہوتا ہے، جو سہج پکے سے میٹھا ہو۔ اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بھٹو فینومینن تھا ہمارے ہاں اس میں اسی ایلیمنٹ کی کمی تھی کہ وہ ایک دم ایک ایکسپلوژن کے طور پر وہ بات آئی اور اس میں وہ سہج پکے سے میٹھا ہو والی بات نہ ہو سکی۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حضرات بھی الیکشن لڑ کر آئے ہیں وہ یقیناً اب پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اب وہ جو تقاضے کریں گے اور مطالبے کریں گے تو وہ ایک پروسیس بڑے مثبت بنیاد پر وہاں شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں یقیناً داد دیتا ہوں، بہت سے حضرات کو شاید یہ بات پسند نہ آئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایم آر ڈی نے بھی ایک بہت بڑا پازیٹو رول پلے کیا ہے اس عرصے میں، کہ اس نے کم سے کم یہ کہ ایک ثبوت دیا ہے کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹی رہی ہے کہ ہم 73 کے دستور کے بحالی کے بغیر الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کی ایک صحت مند ایک روایت ہے کہ جس سے کہ یہ بات سامنے آئے گی کہ کچھ لوگ تو ہیں انہوں نے دیکھا ہے، چاہے ان کی جماعتوں نے انڈائریکٹلی حصہ لے لیا، عین وقت آ جانے پر ان کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ اپنے اس پروسیس سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر سکیں. معاملہ ہوتا ہے علاقائی طور پر، جو چشمکیں ہوتی ہیں، مقابلے ہوتے ہیں برادریوں کے اور افراد کے، لہذا ان کے لیے ممکن نہیں ہوا. لیکن بہرحال یہ اصول پسندی اپنی جگہ پر میرے نزدیک ایک صحت مند علامت ہے. اس کا نتیجہ اب یہ نکلے گا کہ اب ایک زور جو ہے یہ ایم آر ڈی اور اس کے عناصر جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے باہر لگائیں گے بحالی جمہوریت کے لیے، اور ایک زور جو ہے وہ پارلیمنٹ یا جو بھی آپ اسے شورا کہیں، جو بھی نام دے، اس کے اندر سے لگے گا. اس لیے کہ وہ لوگ بھی ظاہر بات ہے کہ الیکشن لڑ کر آئے ہیں تو اب ربر اسٹیمپ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور اس طریقے سے وہ گریجول پروسیس کے ذریعے سے اقتدار جو ہے فوج سے عوام کو اور اس کے نمائندوں کو منتقل ہونے کا پروسیس شروع ہو. اور اس میں جو کچھ پیر صاحب بگاڑا کہہ رہے ہیں وہ اگر ہو جائے تو بہت ہی عمدہ بات ہوگی، دو سال بعد، تین سال بعد، یہ گریجولی یہ پروسیس جو ہے وہ پورا ہو اور پھر ایک الیکشن اس نہج پر ہو کہ جس نہج پر ملک کے تمام سیاسی عناصر جو ہیں وہ اس کے اندر بھرپور طریقے پر حصہ لے، اور پھر یہ کہ ایک واقعتاً جسے کہا جائے کہ ایک غیر اختلافی اور ایک متفق علیہ قسم کا جو ہے وہ پروسیس ہو الیکشن کا، اور اس کے ذریعے سے قیادت اس ملک کے اندر آ جائے. اس کے چونکہ امکانات اب پیدا ہو گئے ہیں، اور جو کچھ صورتحال سامنے آئی ہے سندھ کی، اس میں بھی اندازہ ہوا ہے کہ کم سے کم اس وقت وہ صورت جو تھی کہ جو عناصر وہاں ڈسرپشنسٹ تھے یا وہ جو سیسیشنسٹ تھے، ثابت ہو گیا ہے کہ وہ اتنے طاقتور نہیں ہے کہ وہ اس الیکشن کا راستہ روک سکتے. اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ سندھ کی نوجوان نسل جو ہے وہ ذہنن پاکستان کو رائٹ آف کر چکی ہے. ان کے ہاں انٹلیکچوئلس، ان کے ادیب، ان کے پروفیشنلز، لائرز، ڈاکٹرز، پروفیسرز، یہ نوجوان بیوروکریٹس جو ہیں ان کے اندر بھی بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے اسلام سے بھی وہ لوگ ذہنن جو ہے بہت دور جا چکے ہیں اور اپنے اس میں بالکل ووکل ہیں، صاف کھل کر باتیں کرتے ہیں. یہ صورتحال جو ہے بڑی خطرناک تھی، جس کی طرف کہ میں نے اشارہ کیا تھا، آپ نے اس خط میں اشارہ کیا بلکہ بڑی وضاحت کے ساتھ نشاندہی کی تھی، اور وہ یہ کہ اس خط کے آٹھ مہینے کے بعد وہ ایکسپلوژن ہو گیا تھا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے. میں کئی مرتبہ آپ کو گنوا چکا ہوں کہ پاکستان کی زندگی میں کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ ہم نے اپنی نااہلی کے ہاتھوں گویا کہ پاکستان کو ختم کرنے کا معاملہ کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے بچایا. سب سے پہلے تو یہ کہ وہ خیر نااہلی کی بات اس میں نہ شمار کیجئے گا، وہ ایک وقتی اسٹریٹجی کی بات تھی کہ قائد اعظم کے لیے کوئی اور شکل ممکن نہ رہی تھی اس کے سوا کہ وہ کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر لیں، لیکن وہ پنڈت نہرو کی مت ماری، اللہ تعالیٰ نے ماری، اور اس کے نتیجے میں یہ پاکستان اس شکل میں آزاد اور خود مختار پاکستان ہمیں ملا. سن 65 میں جس طریقے سے اللہ نے ہماری مدد فرمائی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اظہر من الشمس سے فال آف لاہور جو ہے وہ بی بی سی کے ٹیلی ویژن پر دکھایا جا چکا تھا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر یقینی وہ سمجھتے تھے کہ شام کو تو ہم جیم خانہ میں پہنچ کر شرابیں پئیں گے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم تھا. اس سے پہلے صدر صاحب جس طریقے سے ہمارے ایوب صاحب جوائنٹ ڈیفنس پلان پیش کر چکے تھے ہندوستان کے سامنے، اس کا نتیجہ کیا تھا؟ وہی کیبنٹ مشن پلان کی طرف ریورٹ کر جانا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا خرچ جو ہوتا ہے ملکوں کا آج کل آپ کو معلوم ہے وہ ڈیفنس پر ہوتا ہے. اب اگر جوائنٹ ڈیفنس ہے تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی درجے میں جوائنٹ بجٹنگ ہوگی، کچھ نہ کچھ تو انڈرسٹینڈنگ ہوگی بجٹ کے اندر. پھر یہ کہ ڈیفنس کا معاملہ جیسے کہ نہرو نے کہا تھا ڈیفنس اگینسٹ ہوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ فورن پالیسی بھی ایک ہوگی، تبھی تو جوائنٹ ڈیفنس ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ ہم سب وہ سبجیکٹ جو ہے پھر ایک جگہ لے آتے، وہ پھر وہی اللہ تعالیٰ نے مت ماری اور اسی پنڈت نہرو کی، اور اس نے ٹھوکر ماری ہے بڑے متکبرانہ انداز میں اور اس آفر کو ریجیکٹ کیا ہے، تو پاکستان جو ہے ایک آزاد ملک کی حیثیت سے باقی رہا. تو یہ مختلف مواقع اسی طریقے سے یہ جو لینگویج رائٹس ہوئے تھے یہ فال آف ڈھاکہ کے بعد، فال آف ڈھاکہ تو بہرحال ہماری جو بھی زندگی ہے یہ تقریباً اب 40 برس کی زندگی پاکستان کی ہوا چاہتی ہے اس کا سب سے بڑا حادثہ، بلکہ یہ کہ مسلمانوں کی تاریخ کے عظیم ترین حوادث میں سے ایک بہت بڑا حادثہ جو ہے وہ فال آف ڈھاکہ اور ہمارا اس پاکستان کا پاکستان سے علیحدہ ہونا ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد اس مغربی پاکستان کے اعتبار سے بھی جو وہ لسانی فسادات ہوئے تھے وہ کم خطرناک مرحلہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بچایا. اسی طریقے سے سندھ میں جو کچھ ہوا تھا سن 83 میں، واقعتاً وہ ایسی بات تھی کہ اگر اندرا گاندھی نے کچھ تھوڑی سی مس کیلکولیشن نہ کی ہوتی، وہ ابھی اس امید میں تھی کہ شاید یہ پروسیس آگے بڑھے، فساد جو ہے زیادہ ہو، تو پھر ہمارے لیے زیادہ اخلاقی جماعت پیدا ہو جائے اس میں دخل اندازی کا. اسی انتظار میں وہ رہی اور اسی میں وہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر ہے کہ وہ مار کھا گئی اور وہ چیز جو ہے ایک دم ہمارے ہاں ختم ہو گئی. ورنہ آپ اندازہ کیجئے, آپ نے اس زمانے میں خبریں پڑھی ہوں گی کہ یہ جو بھی فسادی لوگ تھے انہوں نے کئی جگہ سے ریلوے اسٹیشنوں کو جلایا. گھوٹ کی ریلوے اسٹیشن بالکل جلا دیا گیا تھا, ریل کی پٹڑی کو کئی جگہ سے کاٹنے کی کوشش کی. اس وقت جو ہے آرمی مسلسل ہر ٹرین کے ساتھ آگے آگے آرمی جو ہے وہ پیٹرول کر رہی تھی. لیکن ساتھ ہی شاید آپ نے نوٹ نہ کیا ہو کہ ریل کی پٹڑی کاٹنے کے لیے ان کے پاس چیزیں کیا تھیں. وہ سلیپر جلانے کی کوشش کرتے تھے. ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر ان کے پاس ایکسپلوسیوز ہوتے اور فرام اکراس دی بارڈر ان کو اس کے لیے نو ہاؤ جو ہے ٹیکنیکل وہ فراہم کر دیا گیا ہوتا اور اگر دو چار جگہ سے ہماری یہ لائف لائن وہ کاٹ دیتے تو کتنے دن پاکستان پھر سسٹین کر سکتا تھا. چند دن اگر ہمارا آئل کراچی سے نہ آئے اور آئل اسپیشلز نہ آئے تو ہماری پوری زندگی مفلوج ہو کر رہے گا. یہ ہے ہمارا معاملہ. لیکن یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ پاکستان بچ گیا ہے. یہی صورت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہو گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اب الیکشن ہوا ہے وہ پروسیس جو ہے اختیارات حاصل کرنے کا یہ پروسیس اب گریجول ہوگا. اس کے اندر ایک سیاسی انداز ہوگا بجائے ایک ہنگامے اور ایک فساد اور ایک ایجیٹیشن اس کے. اور اس طریقے سے وہ اختیارات جو ہے وہ اگر تدریجاً منتقل ہوں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے ہمارے مستقبل کے اعتبار سے ایک امید افزا صورت حال ہے. اور یہی ہے وہ بات جو میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہی تھی اور آج پھر آپ کے سامنے رکھی. البتہ اس موقع پر میں اگرچہ بعض مواقع پر کچھ تلخ باتیں بھی میرے زبان سے آپ نے صدر صاحب کے بارے میں سنی ہوگی, لیکن میں اس موقع پر پھر ان کی خدمت میں چند مشورے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں اس امید میں کہ یہاں ایسے حضرات ہوں گے کہ جو ذاتی سطح پر بھی ان تک بات پہنچا سکیں اور پھر یہ کہ شاید کچھ صحافی حضرات بھی ہوں کہ جو اخبارات کے ذریعے سے میری یہ بات وہاں پہنچا سکیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پروسیس انہوں نے یہاں شروع کیا تھا اسلامائزیشن کا پروسیس, اب جو وقت بھی انہیں مل رہا ہے اس میں انہیں ثابت کرنا چاہیے کہ وہ اس کے لیے پورے مخلص ہیں, ان رائٹ ارنسٹ اس کو وہ آگے بڑھانے کی پوری کوشش کریں. یہ کام جو ہے اس کے اعتبار سے میرے نزدیک نمبر ایک بہت بڑا داغ جو اپنے ماتھے پر انہوں نے لیا ہوا اس اسلامائزیشن کے ضمن میں وہ یہ ہے کہ آئلی قوانین کہ جو ہماری اجتماعی زندگی کی پہلی اینٹ ہے. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ پوری اجتماعیت جو ہے اس کی کئی منزلیں ہیں, اس میں سے پہلی منزل جو ہے وہ یہ خاندان کا ادارہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ قوانین دیے ہیں نکاح طلاق شادی بیاہ کے, جس سے کہ وہ خاندان کا ادارہ مستحکم ہوتا ہے. اگر یہ پہلی اینٹ جو ہے صحیح ہوگی تو پوری تعمیر صحیح ہوگی. اگر یہ کج ہوگی خشت اول چونے حد میں مار کج تا سریا میر ابد دیوار کج, تو پھر یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری تعمیر کج ہو جائے گی. یہ کچی ہوگی تو اوپر کی ساری تعمیر جو ہے وہ بھی کمزور ہوگی. یہ پختہ ہوگی تو اوپر کی تعمیر جو ہے وہ بھی مستحکم ہوگی. آئلی قوانین کو جو آج تک پروٹیکشن دی گئی ہے کہ شریعت کورٹ اس ملک کی اتنی بڑی ایک عدالت اتنی اعلی سطح کی عدالت جس میں کہ بہترین انہوں نے خود چن کر اپنی پسند کے مطابق جو ہے علماء کو بھی پہنچایا ہے اس کورٹ کے اندر ججز کی حیثیت سے, آخر کوئی اس کے لیے میرے نزدیک کوئی جواز موجود نہیں ہے کہ اس کورٹ کے بھی ہاتھ بندے رکھے جائیں کہ وہ آئلی قوانین کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکے. سب سے پہلی بات میرے نزدیک نیک نیتی کا ثبوت دینے کے لیے وہ یہ ہے کہ انہیں اس معاملے میں ان کو آزادی ہونی چاہیے کہ اس قانون کے بارے میں بھی, بلکہ وہ ایک قانون نہیں ہے مجموعہ قوانین ہے آئلی قوانین ہے. اسی میں وہ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ بھی ہے جس کا کوئی تعلق جو ہے شادی بیاہ کے ساتھ نہیں ہے. لیکن یہ اصل میں ہمارے اس ملک میں منکرین سنت نے جو چند چیزیں اٹھائی ہیں ان میں سے ایک مسئلہ وہ بھی ہے. وہ بہت بڑے منکر سنت جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے. انہوں نے بڑے بڑے فتنے اٹھائے ہیں اس ملک کے اندر فکری سطح پر, تو ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی تھا. تو اس سے صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آئلی قوانین کس ذہن کی پیداوار ہے کہ جس میں صرف نکاح طلاق کے معاملات نہیں ہیں بلکہ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ بھی اس میں شامل ہے. تو سب سے پہلے انہیں اپنی نیک نیتی کا ثبوت اس اعتبار سے دینا چاہیے. میں نے ان سے ایک ملاقات میں بھی کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں. میں کون ہوں؟ میں تو عالم ہونے کا مدعی نہیں, مفتی ہونا تو بہت بڑی بات ہے, لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ عدالت کے ہاتھ کھول دیجیے, اس میں لوگ آئے آرگو کریں. جیسے اور قوانین ہیں جن کے بارے میں آپ نے اجازت دی ہے کہ لوگ آئیں اور وہاں پر بحث کریں, دلائل دیں, فور بھی دیں اگینسٹ بھی دیں اس کا موقع دیجئے. تو ایک تو میں ان سے عرض کروں گا کہ وہ اس معاملے میں اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے پہلا قدم یہ اٹھائے. دوسرے یہ کہ اگر وہ واقعتاً اس ملک میں پائیدار جمہوریت چاہتے ہیں تو یہاں کا جو معاشی ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں بنیادی طور پر غور و فکر کریں. اس میں جہاں تک کہ سود کا معاملہ ہے, وہ سود کہ جو نقد کا سود ہے, پیسے کا سود ہے, بہرحال اس میں جو کچھ اب تک ہوا ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. ہمارے نزدیک تو صرف لیبل بدلا گیا ہے, اصل روح کے اعتبار سے وہ سود ہی ہے. لیکن کم سے کم یہ کہ کچھ سوچا تو گیا, غور تو کیا گیا, کمیشن تو بنے, جو لوگ ان معاملات کے جاننے والے انہوں نے بیٹھ کر کوئی ارتھریزی تو کی ہے, انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس دور میں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے کسی طرح اس کو بھی ہم برقرار رکھیں, اور ساتھ یہ ہے کہ سود کی لالچ جو ہے اس کو بھی کسی نہ کسی درجے میں ختم نہ کر سکے تو کم سے کم لکوڈ تو بنا دیں, اسے کمزور تو کر دیں, نرم تو کر دیں. لیکن ایک دوسرا جو اہم ترین مسئلہ ہے اس ملک کے اندر جمہوریت کے مستقبل کے اعتبار سے, وہ زمینداری کا مسئلہ ہے. اس کے بارے میں غور تک کرنے کے لوگوں کو تیار نہیں, اس کے لیے سوچنے کے لیے بھی آمادہ نہیں. میں نے وہ جو تھوڑا سا عرصہ گزارا تھا شورا میں, وہاں میں نے یہ بات عرض کی تھی فلور پر کہ آپ لوگ ایک بڑا کمیشن جو ہے مقرر کریں, جو لینڈ کمیشن ہو وہ غور کرے, اس میں علماء کو شامل کیجیے, وہ بتائیں کہ اسلام کا اس میں نقطہ نظر کیا ہے. پھر یہ کہ جدید جو بندوبست اراضی کے ماہرین ہیں وہ شامل ہوں. یہ جو ہمیں ملا تھا جو وراثت میں انگریز کی وراثت سے جو بھی ہمارا زمین کا نظام تھا, دو مرتبہ یہاں پر کی گئی ہیں کچھ نہ کچھ اصلاحات, لیکن ان کا کوئی نتیجہ جو ہے برآمد نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ ہوتی انہی کے ہاتھوں تھی کہ جو خود بڑے زمیندار ہوتے تھے. لہذا وہ سب سے پہلے یہ کہ اپنے تحفظات کر لیتے تھے, یا زمینداروں نے کچھ پہلے ہی سے ایسے اقدام کر لیے تھے کہ ابھی تک کوئی بھی فرق ان دو اصلاحات کے نتیجے میں جو بنیادی اسٹرکچر ہے ہمارے معاشرے کا اس کے اندر معاشی سطح پر واقع نہیں ہوا ہے. اس پر ضرورت ہے غور و فکر کرنے کی, سوچ بچار کرنے کی. آخر کوئی سبب ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک, میں نے یہ کہا تھا کہ اگرچہ فقہ حنفی میں صاحبین کی رائے پر فتویٰ ہے کہ مزارعت جائز ہے, ایبسنٹی لینڈ لارڈزم بعض شرائط کے ساتھ جائز ہے, لیکن یہ کہ جس شخص کے نام سے وہ مولمن ہے فقہ حنفی, امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی مطلق رائے ہے کہ زمینداری اور مزارعت کی ہر شکل حرام ہے, حرام مطلق ہے, اس میں کوئی استثناء نہیں. یہی رائے امام مالک کی ہے رحمت اللہ علیہ, یہی رائے تک کم و بیش امام شافعی کی ہے رحمت اللہ علیہ. تو آخر غور کرنے کی ضرورت ہے, یہ نظام جو ہے یہ جب تک اس کے اندر بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی, ہمارے ہاں اسٹرکچر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. صرف یہ کہ شکلیں بدلیں گی, آج پھر تقریباً اسی طرح کا وہ کنونشن لیگ کے زمانے کا انداز سمجھیے کہ پھر آ گیا ہے. صرف یہ کہ بہرحال سردار عبدالحمید دستی فوت ہو گئے ہیں تو سردار امجد دستی جو ہے وہ موجود ہیں, اگر ملک فیروز خان نون فوت ہو چکے ہیں تو ان کے بیٹے جو ہیں ملک انور حیات نون ہے, یہ کیا نام ہے ان کا, وہ موجود ہیں. تو یہ تو اصل میں وہی جو نظام ہے اکثر و بیشتر کہیں کہیں کسی کسی جگہ پر کچھ تھوڑا سا نوجوان خون آ گیا ہے, لیکن یہ کہ وہ وہاں جا کر نقار خانے میں اس کی آواز کیا ہوگی, جہاں فیصلہ ہونا ہو گنتی کے بنیاد پر, وہاں پر ان کچھ نوجوان یا جو بھی کچھ انقلابی نظریات رکھنے والے چند لوگ پہنچ بھی جائیں گے تو وہ کتنا کچھ افیکٹو ہو سکیں گے اس پر. بلکہ یہ کہ اندیشہ اس کے برعکس یہ ہے کہ ہر کے درکان نمک رس نمک شد, کہ کہیں وہ اس اکثریت کے رنگ کے اندر جو ہے لگے نہ جائے. تو یہ تبدیلی جو ہے اس کے بارے میں پھر عرض کرتا ہوں کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ 100% درست ہے, لیکن ایک کمیشن بنائیے تو صحیح. اچھا, فقہ حنفی ہی کو اگر آپ رائج کرتے ہیں تو فقہ حنفی کے نزدیک جتنی بھی زمینیں ہیں پاکستان کی وہ شاید کوئی تھوڑی بہت اس میں سے مستثنا قرار پائیں, ورنہ یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہیں یہ خراجی زمینیں ہیں, عشری نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ سمجھیے کہ جہاں پر کہ مسلمانوں نے کسی ملک کو فتح کیا ہو طاقت سے, فوج سے, فوجی عمل کے ذریعے سے, وہاں کی زمینیں انفرادی ملکیت میں نہیں رہتی بلکہ وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہو جاتی اور ہمیشہ کے لیے ہو جاتی. پھر اگر کوئی اور قوم آ کر اس پر حملہ کر دے اور قبضے میں لے لے تو پھر اگر مسلمان دوبارہ اس کو حاصل کر لیں گے یا پھر وہ آزاد ہو جائے گی تو پھر ان کی حیثیت خراجی ہی کی رہے گی. جو زمینیں ایک مرتبہ خراجی ہو گئی وہ خراجی. تو پاکستان, مغربی پاکستان سارا کا سارا تقریباً وہ ہے جو مسلمانوں نے فتح کیا تھا. یہاں کی زمینیں خراجی. خراجی کا مطلب کیا ہے کہ یہ ساری اسٹیٹ لینڈز ہیں, کسی فرد کی کوئی ملکیت نہیں. صرف یہ ہے کہ موروثی مزارے آپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں کہ جو بھی جتنے مزارے ہیں وہ سب کے سب براہ راست ریاست کے مزارے ہیں, وہ در حقیقت افراد کے مزارے نہیں ہیں. کوئی زمیندار مالک نہیں ہے کہ جس کی مزارت وہ کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا فقہ حنفی کا مسئلہ ہے. میں صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ غور کیا جائے, سوچ وچار کیا جائے. یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ کے درجے میں لے لینا کہ بس یہ تو کہ ٹھیک ٹھاک ہی ہے معاملہ, بس ساری کی ساری بحث گفتگو غور و فکر وہ صرف یہ کہ وہ بینک انٹرسٹ کے بارے میں اور اس کو کس طریقے سے ادھر سے ادھر سے, جیسے ہاکی میں کوئی شخص جو ہے وہ کیری کرتا ہے گیند کو ادھر سے ادھر سے دائیں سے بائیں سے, اس طریقے سے کسی طرح اس نظام کا سٹیٹس کوو بھی برقرار رہے, یہ جو اس کا اصل اس کی روح ہے سرمایہ دارانہ روح وہ بھی باقی رہے, اور کسی طرح وہ سود کا لیبل جو ہے ختم ہو جائے. ساری محنتیں ابھی اسی پر ہوئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دی رائٹ ارنسٹ جب تک کہ یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ یہاں پر جہاں نقد کے سود کے بارے میں غور و فکر ہو رہا ہے وہاں یہ زمین کا سود, اس لیے کہ حضور نے ایک حدیث موجود ہے کہ جس میں اسے سود قرار دیا, قد اربیتما, ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حضور نے دیکھا مدینے کے باہر, کچھ باغات تھے کچھ کھیت تھے ان میں وہ کام کر رہے تھے, تھے مہاجر. حضور نے پوچھا تم کیسے یہاں, مطلب یہ کہ تمہارے پاس زمین کہاں سے آ گئی, کیسے کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ حضور فلاں کی زمین ہے, اس نے مجھ سے معاہدہ کیا ہے, میں یہاں کاشت کروں گا اور زمین اس کی ہے, آدھا آدھا ہمارے مابین ہو جائے گا. تو حضور نے فرمایا قد اربیتما, تم نے سودی معاملہ کیا ہے, فوراً زمین لوٹا دو جو زمین والے ہیں ان کو, جو کچھ تم نے اس میں خرچ کیا وہ پیسے واپس لے لو. تو ربا کا لفظ حدیث میں آیا ہے اس کے لیے. اب یہ بات ٹیکنیکل ہے کہ وہ ربا کا کیوں لفظ یہاں پر آیا, اس کی حیثیت کیا ہے, جنہوں نے مضاریت کی کسی شکل کو جائز کیا ہے وہ کن شرائط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے, جن لوگوں نے اسے حرام مطلق کہا ہے وہ کن دلائل سے کہا ہے, یہ ہے علمی بات. لیکن یہ کہ وہ اس علمی بات کی طرف توجہ تو ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ جو سیلاب ہے وہ درہ خیبر تک پہنچا ہوا ہے, بار بار آ کر ہمارے دروازے پر دستک بھی دے گیا ہے, بلکہ کبھی کبھی تو وہ جو ڈور کریشنگ جسے آپ کہتے ہیں اس نے بھی وہ بھی کی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی. اس اعتبار سے صحیح اسلام لانے کے لیے ضروری ہوگا اور صحیح اسلامی جمہوریت یہاں لانے کے لیے لازم ہے کہ یہاں کا جو معاشی ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں بنیادی طور پر غور و فکر ہو کہ وہ اسلام کی بنیاد پر صحیح استوار کیا جائے, تبھی اس کے اوپر در حقیقت ایک صحیح اسلامی جمہوریت کا نقشہ بن سکتا ہے. دو باتیں اور فوری طور پر عرض کرنے کی ہیں صدر صاحب سے. ایک وہ بات کہ جس کی طرف اب کئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے, اور یہ بھی در حقیقت میری اسی بات کی ایک طرح سے کہ یہاں تائید ہو رہی ہے, کہ اب جو الیکشن لڑ کر آئے ہیں ان کی نگاہیں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ فوراً بدل گئی اور بہت ان کا ٹون جو ہے تبدیل ہو گیا ہے, اس لیے کہ خواجہ صاحب کی طرف سے بات آ گئی ہے کہ اب جو ترامیم ہیں دستور کی وہ اسمبلی پر چھوڑ دینی چاہیے. خواجہ صاحب کا یہ بیان خود بتا رہا ہے کہ اب حالات کا رخ کیا ہے. تو صدر صاحب کو واقعتاً اس معاملے میں کسی رسہ کشی کی بجائے یہ شکل اب اختیار کرنی چاہیے, جو ترامیم وہ کرنا چاہتے ہیں وہ جب تک اسمبلی سے پاس نہ کروائیں کسی آرڈیننس کے ذریعے سے اسے نافذ کرنے کی کوشش نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت اچھی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے. میرا تو اندازہ یہ تھا کہ وہ ترامیم الیکشن سے پہلے جو ہے اس کا اعلان کر دیں گے, اور تاکہ حجت قائم ہو جائے الیکشن لڑنے والوں پر کہ تم نے الیکشن میں حصہ لیا ہے تو بہرحال اسی انتظام کے تحت لیا ہے, اور میں ڈکلیئر کر چکا تھا کہ یہاں پر یہ ترامیم ہوگی. اس اعتبار سے صدر صاحب کو ایک دلیل اور ایک حجت جو ہے ہاتھ میں رہتی ان الیکٹ ہو کر آنے والوں کے مقابلے میں. لیکن اب جبکہ یہ معاملہ بالکل اوپن ہے اور صدر صاحب یہ کہتے رہے کہ 73 کا دستور ختم نہیں ہوا, 73 کا دستور ہے وہ صرف معطل ہوا ہے, تو اب یہ لوگ جو الیکٹ ہو کر گئے ان کے ہاتھ مضبوط ہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو در حقیقت اسی تصور کے تحت جو ہے الیکشن لڑا ہے, اور ہم کسی فرد واحد کو اختیار دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ جو چاہے منمانی جو تبدیلی دستور کے اندر کر دے. میں یہ بات اس سے پہلے بھی برملا کہتا رہا ہوں کہ یہی تو اصل میں وہ چیز ہے کہ جس میں سینس آف پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے. ایک شخص کیسے طے کر دے گا کہ کیا نظام ہو, اس لیے کہ یہ چیزیں کتاب و سنت کی ہیں نہیں. یہاں پر کانفیڈریشن ہو یا فیڈریشن ہو, یہ آخر صوبوں کے کیا اختیارات ہوں, مرکز کے کیا اختیارات ہوں, یہ معاملے کتاب و سنت پر مبنی نہیں ہے. ان کا دین کے نصوص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ تو سارا کا سارا معاملہ آپس کے ایک انتظام کا ہے کہ بیٹھ کر آپ طے کریں. کانفیڈریشن, اب آج ہمارے دلوں میں کتنی حسرت ہے کہ کاش کہ ہمارے اور مشرقی پاکستان کے مابین کوئی کانفیڈریشن ہی رہ گئی ہوتی, یا ہم نے خود میچیورلی بیٹھ کر پہلے سے شعور کے ساتھ طے کر لیا ہوتا کہ یہ دو بھائی اگر ساتھ ساتھ اس طریقے سے نہیں چل سکتے بالکل ایک ملک کی حیثیت سے, تو چلیے کانفیڈریشن جو ہے وہ ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں. تو بر وقت اگر اس قسم کے فیصلے ہو جائیں تو وہ پھر مستقبل کے لیے بہت ہی مفید نتائج اس سے پیدا ہوتے ہیں. میرا یہ سن 69 کا اداریہ ہے میثاق کا,
کہ ہمیں مشرقی پاکستانی بھائیوں کے کا معاملہ ان پر چھوڑنا چاہیے، بالکل لیا کہ وہ یہ طے کریں انہیں ہمارے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا، اور وہ اپنا جو بھی رائے دیں اس کے مطابق ہمیں ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. اور اگر ہم نے انہیں یہ اختیار دیا ہوتا تو کبھی یہ فیصلہ وہاں سے نہ آتا کہ پاکستان سے وہ علیحدہ ہو جائے. وہ اگر وہ چھ نکات کے اوپر بھی ہم سے معاملہ کر لیتے، مشرقی اور مغربی پاکستان کا، تو آخر کیا برا تھا؟ مشرقی اور مغربی پاکستان کم سے کم ایک ملک تو دنیا کے سامنے رہتے، چاہے وہ آپس کے معاملات جو ہے وہ چھ نکات بنیاد پر طے کر لیتے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب بھی یہ دستوری مسائل کا معاملہ جو ہے اس میں کسی فرد واحد کو جو ہے اپنا اتھارٹیرینزم جو ہے اس کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ معاملہ چھوڑ دینا چاہیے. جو اسمبلی قبول کر لے اسی ترمیم کو جو ہے یہاں پہ نافذ کیا جائے اور معلوم ہو جائے کہ یہ معاملہ جو ہے فرد واحد کا نہیں. دوسری بات یہ کہ انہیں اب جلد از جلد ماشاء اللہ ختم کرنا چاہیے، تاکہ واقعتاً ایک سویلین حکومت کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں قائم ہو جائے، اور کوشش یہ نہ ہو کسی بھی درجے میں کہ وہ ترکی کا کوئی نقشہ اپنے سامنے رکھ کر اور کوئی نیم فوجی اقتدار جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہے. بلکہ انہیں بھی اب، بلکہ میں جب آج آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ 7.5 سال بلکہ اس سے بھی زائد 7.5 سال صدر ضیاء الحق صاحب نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اپنی ذہانت، فطانت، صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے. اب انہیں ذرا ایک سویلین صدر کی حیثیت سے بھی اپنی ذہانت اور صلاحیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وردی اتارے، فوج کو اپنے واپس بھیجے، ساری مارشل لا کورس ختم کرے اور یہ ایک سویلین نظام ہو اور اس میں وہ سول صدر کی حیثیت سے وہ اپنے فرائض ادا کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی معقول توازن اگر وہ صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات کے مابین تجویز کریں گے تو یہ اسمبلی بھی اسے قبول کرے گی اور عوام بھی زیادہ قبول کریں گے. اس لیے کہ اگر اس میں کوئی عدم توازن ہے تو اس کو دور کر دینا ضروری ہے اور صحیح ہے، تاکہ کہیں پھر اسی. لیکن یہ کہ فوج کا کوئی ایسا اختیار مستقل اور مطلق کہ وہ گویا کہ ایک تلوار کی مانند جو ہے سول حکومت کے سر پر لٹکی ہوئی ہو، یہ بہرحال نہ عوام الناس کے نزدیک قابل قبول ہوگا اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ اسمبلی جو آئی ہے اس کی اکثریت جو ہے اسے قبول کرے گی. آخری مسئلہ جس کے بارے میں مجھے گفتگو کرنی ہے وہ بھی اصل میں متعلق ہے حکومت سے اب اس وقت، اس لیے کہ ایک بڑی پیچیدگی جو ہے پیدا ہوئی ہے پچھلے دنوں میں اس مسئلے میں، وہ قادیانی مسئلہ ہے. ہمارے جسد ملی کا یہ ایک ناسور ہے، مسلسل جو ہے اس سے خون اور پیپ بہ رہی ہے اور اس سے جو ہے بعض اوقات بڑی ایکسپلوسو سچویشن ہمارے ملک میں پیدا ہوئی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. بلکہ مارشل لا کا راستہ اس ملک نے دیکھا ہی تھا در حقیقت تحریک ختم نبوت 1953 کی جو ہے اس کے نتیجے میں. لیکن یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ 1974 میں وہ تحریک جس انداز میں چلی ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اللہ کی تائید شامل حال ہوئی، اور بعض چیزیں جو میں اور ابھی عرض کروں گا ان کا بھی اس کے اندر عمل دخل تھا، جس کے نتیجے میں ایک تاریخی فیصلہ ہوا اور ایسا بھرپور تاریخی فیصلہ کہ جس میں کسی اعتبار سے کوئی سقم نہیں ہے، کوئی لیکولا نہیں ہے، کوئی رکھنا نہیں ہے، کہ وہ فیصلہ ملک کی جو سب سے زیادہ با اختیار باڈی تھی اس نے کیا ہے. یہ نہیں کہ اچانک کر دیا ہو، کوئی آرڈیننس کے ذریعے سے کر دیا ہو، سوچ بچار کیا ہے، کمیٹی بنی ہے، جو متعلق فریق تھا اسے پوری اپنی وضاحت کرنے کا موقع دیا گیا، اس کے بعد وہ فیصلہ ہوا ہے. پھر اس کے بعد مزید جو ہے اس کا منطقی نتیجہ جو فوراً نکل آنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی یہ کہ وہ اس میں ڈیلے ہوئی ہے. موجودہ حکومت نے بھی اس میں بہت تاخیر کی ہے، بلکہ یہ کہ ابتدائی جو ان کے انداز تھے وہ تو ڈاکٹر عبدالسلام کو سب سے بڑا مسلمان سائنسدان قرار دیا تھا خود ضیاء الحق صاحب نے، یہ انداز تو بالکل کچھ اور تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی دباؤ کا نتیجہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کا اور اس کی عظیم اکثریت کا ختم نبوت پر یقین جو ہے غیر متزلزل ہے، اور اس معاملے میں کوئی ہو، وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، ان کے مابین سرے سے کوئی اختلاف نہیں. لہذا اس کا نتیجہ نکلا، وہ نیا آرڈیننس آیا اور اس کے نتیجے میں یہ کہ وہ علامات جو ہے ایک مسلمان کی اہم علامات خاص طور پر عبادت گاہوں کے ضمن میں، ان سے ان کو روکا گیا کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ نہ دے، اس لیے کہ وہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ غیر مسلم اقلیت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق منقطع ہو چکا. لیکن اب اس نے ایک بڑی جذباتی صورت اختیار کر لی ہے کہ کہیں اگر فرض کیجئے کہ انہوں نے مسجد کہتے ہیں وہ اپنی اس عبادت گاہ کو، تو مسلمان مشتعل ہوتا ہے. کہیں اس کے اوپر وہ اگر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے تو اس کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بھی ایک دھوکا ہے. یہ ایک شراب کی بوتل کے اوپر آپ نے جو ہے اگر شربت روح افزا کا لیبل لگا دیا ہے تو یہ لیبل جو ہے غلط نہیں ہے، لیکن اس شراب کی بوتل پر اس لیبل کا ہونا غلط ہے، لہذا اسے وہاں سے ہٹنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا نتیجہ میں نے دیکھا. میں تو باہر سفر پر تھا، اخبارات سے رابطہ میرا مکمل نہیں رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے نتائج میں نے شاید دو تین جنوں پہلے عرض کیا تھا کہ یہاں بھی سوالات کیے گئے اور میرے پاس بھی خطوط آئے اور معلوم ہوا کہ ایک مہم چلا دی تھی انہوں نے کہ بڑے ہی مظلومانہ انداز میں ایک بڑے ہی عاجزی کے انداز میں دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، ہم کلمہ طیبہ ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور ہمارے کلمے اور آیات قرآنیہ کو مٹایا جا رہا ہے، بڑا ظلم ہے، بڑا ستم ہے جو ہم پر ڈھایا جا رہا ہے۔ تو بڑے مظلومانہ انداز میں خطوط لکھے اور ظاہر بات ہے کہ ایک مسلمان جو اس مسئلے کی گریویٹی سے پورے طور سے واقف نہیں، اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کو وہ جانتا نہیں، تو وہ لازماً اس سے متاثر ہو جائے گا۔ اور یہ کیفیت پہلے تو چل رہی تھی نجی خطوط کے ذریعے سے، اب جو اس کا بظاہرہ سامنے آیا کہ جناب حنیف رامے صاحب کا ایک بیان آ گیا اور بڑا زوردار بڑا تیکھا بیان، اور اس میں وہی کلمے کی دہائی اور آیات قرآنیہ کی دہائی، پھر ہمارے چودھری اعتزاز احسن صاحب کا ایک بیان آ گیا۔ تو میں جب واپس آیا تھا اپنے سفر سے اور میں نے وہ چیزیں پڑھی تو میں نے ایک بیان اس پر دیا ہے، وہ بیان اخبارات نے تو شائع نہیں کیا، کیوں نہیں کیا یہ ان کی مصلحت ہے وہ جانے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دنوں چونکہ ذرا زیادہ وہ الیکشن کا تھا اور اخبارات کے صفحات اس میں لگے ہوئے تھے اس وجہ سے وہ رہ گیا ہو تو وہ آ جائے گا، لیکن یہ کہ تازہ میثاق میں میں نے اسے تفصیل کے ساتھ شائع کر دیا ہے۔ یہ بیان جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ یہ مظلومیت جو ہے یہ بالکل مگرمچھ کے آنسوؤں کے ماننے والی بات ہے اور اس میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جذباتی اپیل سے، اس لیے کہ سب سے بڑی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک نام نہاد مسجد کو گروا دیا تھا، منافقین نے مسجد بنائی، یہ تو دنیا کا ہمیشہ کا ہتھکنڈا ہے، فسٹ کالمسٹ عناصر یہی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انہیں یہ طے کرنا چاہیے کہ جب انہوں نے ایک نئی نبوت کا اقرار کیا، ایک مدعی نبوت کو مان لیا، تو اب انہیں خود تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم اور ہیں وہ اور ہیں، ان کے نزدیک ہم کافر، ہمارے نزدیک وہ کافر، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے آخر کتنی عظیم شخصیت ہے ان میں، سب سرزف اللہ خان کی بہت بڑی نامور شخصیت ہے، ایک عالمی شخصیت ہے، قادیانیوں میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے، قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کیا تھا کہ نہیں، اب یہ بھی کوئی واقعہ ایسا ہے کہ جو ڈھکا چھپا ہو، کیا یہ حنیف رامے صاحب کو معلوم نہیں، کیا اعتزاز احسن صاحب کو معلوم نہیں کہ وہاں برملا انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ چاہے تم مجھے ایک کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لو، چاہے ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لو، بہرحال میں جنازہ نہیں پڑھ سکتا، بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا گیو دی ڈیول از ڈیو، کہ اس اعتبار سے کہ ان کے بہرحال اپنی پختگی جو ہے اس کا ایک مظاہرہ کیا، تو ایک پہلو جو ہے وہ تحسین کا ہے، وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ دیکھ کعبے میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کتنے پکے ہیں اپنے اس معاملے میں، انہوں نے مسلمان بچوں کے جنازے کے پڑھنے سے انکار کیا ہے، یہ بھی تو آخر انہیں سانپوں کے سکولیے ہیں، ہم ان کے جنازے کیسے پڑھ لیں، بالکل وہ معاملہ کہ جو کافروں کے ساتھ ہوتا ہے انہوں نے کرنا شروع کیا، بل مسلمان تو اس معاملے میں بہت دھیمے رہے۔ میں نے 1974 میں جب یہ فیصلہ ہوا تھا ایک مفصل تقریر کی تھی، میثاق میں 1974 میں چھپی تھی، وہ بھی اس میثاق میں میں نے شائع کر دی ہے مکمل، جس میں میں نے یہ بیان کیا ہے کہ امت مسلمہ کی تو تاریخ یہ ہے کہ اس نے تکفیر کے معاملے میں کبھی بھی وہ ٹریگر ہیپی نہیں رہی ہے، یہ نہیں کہ بڑی پوری تاریخ کے اندر چند واقعات آپ کو ملیں گے تکفیر کے کہ کسی انڈیویجول کی یا کسی گروہ کی تکفیر کا فیصلہ ہوا، یہ ضرور ہے علماء آپس کی جو گرما گرمی ہوتی ہے بحثم بحثہ ہوتی ہے اس میں کوئی ایک دوسرے کو کافر کہہ بیٹھے، یہ معاملہ اور ہوتا ہے وقتی بحثم بحثہ کی بات ہوتی ہے، جس کو جسٹس منیر صاحب نے خامخواہ جو ہے ایک بہت بڑی دلیل بنا لیا تھا، وہ کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ کہ باضابطہ حکومت کی سطحوں پر کسی گروہ یا فرد کا کافر قرار دے کر اور پھر اس کا منطقی نتیجہ کہ وہ مرتد ہے اور وہ واجب القتل ہے، ان کے قتل کے فیصلے کی تنفیذ، یہ آپ کو پوری مسلم تاریخ میں چند واقعات ملیں گے، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں نئی نبوت کے مدعین کے خلاف بھی اور منکرین زکات کے خلاف بھی، ان کو مرتد قرار دے کر ان سے قتال کیا گیا، اس کے بعد چند واقعات آپ کو اور مل جاتے ہیں، بہائیوں کے بارے میں ایران میں اب یہی ہو رہا ہے کہ ان کو مرتد قرار دے کر انہیں قتل کیا جا رہا ہے، ابھی حال ہی میں سوڈان میں بھی ایک بڑا ہی سوشلسٹ بلکہ سوشل ڈیموکریٹ جسے کہنا چاہیے جو ملحدانہ خیالات رکھنے والا تھا، اس شخص کو جو پھانسی دی گئی ہے وہ بھی اسی ارتداد کی سزا کے طور پر، ورنہ یہ کہ پوری امت مسلمہ کی تاریخ میں ایسی بات نہیں آئی، بلکہ مجددیت کے دعوے لوگوں نے کیے ہیں لیکن کبھی بھی مسلمانوں نے کافر قرار نہیں دیا، ہاں نبوت کا دعویٰ جب ہوگا، یہ معاملہ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ جس کو برداشت کیا جا سکے، یہ تو انگریزی دور کی بات تھی، اکبر الہبادی کے اشعار میں نے کوٹ کیے ہیں اپنے اس مضمون میں جو اسی میثاق میں چھپا ہے کہ گورنمنٹ کی خیر یاروں بناؤ، گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، انلحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ۔ تو یہ انلحق کہہ کر پھانسی نہ پانا، یہ تو سرکار انگلشیا کے زیر جو سرپرستی تو ممکن تھا، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا سب سے ہلکا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، ورنہ تو یہ کہ وہ مرتد قرار دیے جا کر اور واجب القتل قرار دیے جاتے۔ اصل شریعت کا فیصلہ تو یہ بنتا ہے۔ یہ اس سے زیادہ نرمی اور کوئی نہیں ہو سکتی جو 1974 کے فیصلے میں آئی ہے کہ انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے کر بحیثیت اقلیت ان کے جملہ حقوق محفوظ کر دیے گئے۔ پوری دنیا میں ہم نے تسلیم کر لیا کہ یہ ہمارے ہاں کی ایک اقلیت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کی تو یو این او جو ہے وہ پشت پناہ بن جاتی ہے۔ تو یہ اسٹیٹس ہم نے جو انہیں دیا، انہیں اس پر شکر گزار ہونا چاہیے تھا امت محمد علیہ صاحب صلوات و سلام کا، اور پھر یہ کہ اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو مسمار کروایا تھا، وہ نام نہاد مسجد تھی، کہنے کو مسجد تھی لیکن وہ در حقیقت وہ منافقین نے اپنا ایک سازش کے لیے اڈہ بنایا تھا۔ اسی کی ایک اور نظیر ملتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا یہ فیصلہ آپ کے علم ہوگا، یہ میں نے اپنے بیان میں پوری چیزیں دی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے عہد خلافت میں غیر مسلموں کو تشبہ بالمسلمین سے روک دیا تھا، مسلمانوں کا لباس نہ پہنے، یہودی عیسائی مجوسی مسلمانوں کا لباس، مسلمانوں کی ٹوپیاں یا عمامے، مسلمانوں کی وضع قضا اختیار نہ کریں۔ قانون انہوں نے منع کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذریعہ بنتا ہے سیبوٹاج کا، یہ انٹرنل سبورسو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اندر گھس کر اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل بابر کروا کر۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اندر سے جو کام ہو سکتا ہے، سبورشن ہو سکتی ہے، وہ باہر سے کھلم کھلا تو نہیں ہو سکتی۔ یہ جو دو نظیریں ہیں، ایک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بظاہر وہ مسجد تھی لیکن اسے مسمار کروایا، اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ کہ غیر مسلم تشبہ بالمسلمین اختیار نہ کریں۔ حضور نے تو ہمیں روکا تھا نا کہ تشبہ بالکفار اختیار نہ کرو، کافروں کی وضع قطع اختیار نہ کرو۔ یہ تو علماء سے آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، لیکن یہ بات بھی سن لیجئے کہ یہاں غیر مسلموں پر قدر لگائی گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کی وضع قطع اختیار نہ کرے۔ وہ ویسے اپنی بھی سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے، وہ اپنی تہذیب اپنا تمدن جو ہے اس کے مطابق اپنا لباس اپنی وضع قطع اختیار کرے۔ اور دوسرے یہ کہ اس میں در حقیقت ایک سد باب تھا کسی بھی سبورسو یا کسی بھی سازشی قسم کے ایلیمنٹ کی کہ وہ جو ہے اس طرح کی کوئی حرکت مسلمانوں کے اندر نہ کر سکے۔ ان دونوں چیزوں کے پیش نظر حنیف رامے صاحب کو بھی اور اعتزاز احسن صاحب کو بھی اور ان کے ہم خیال جتنے بھی لوگ ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ اس میں قطعاً کوئی ظلم والی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے اس بیان میں لکھا ہے کہ آپ اپنی مسجد جسے آپ کہتے ہیں اس کے لیے کوئی نیا نام تجویز کر لیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حاصلیت اس میں ہے کہ خود اس کا کوئی آرکیٹیکچرل ڈیزائن بھی اور بنا لیں، نظر آ جائے کہ یہ مسجد نہیں ہے مسلمانوں کی بلکہ یہ احمدیوں کی عبادت گاہ ہے۔ پھر یہ کہ کلمہ طیبہ باہر نہ لکھیے نا، تاکہ اس سے لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔ باقی اندر آپ جو پڑھیں، جو لکھیں، جو کریں، جس طرح چاہے پوجا پاٹھ کریں، جس طرح چاہے آپ عبادت کریں، آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ طے ہو چکا ہے کہ آپ غیر مسلم ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، تو مسلمانوں کے شاعر کو استعمال نہ کریں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اس میں جو ایک اور نئی پیچیدگی پیدا ہوئی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ قادیانی نوجوانوں نے بڑا ملیٹنٹ انداز اختیار کیا ہے، قوت کے مظاہرے کی کوشش کی ہے، سینوں کے اوپر بیج لگا کر کلمہ طیبہ کے نکلے اور گرفتاریاں دے رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بہت خطرناک طرز عمل ہے، اس سے جو ہے یہ صورتحال پھر ایک دفعہ بہت بھڑک اٹھے گی۔ اس سے پہلے 1974 میں بھی بہت مہنگا پڑا تھا انہیں وہ جارحیت کا معاملہ جو انہوں نے ربوا ریلوے اسٹیشن پر کیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی قادیانیوں کی طرف سے اس طرح کا جارحانہ اقدام نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کہ ربوا ریلوے اسٹیشن پر جو کچھ معاملہ ہوا تھا وہی تھا کہ جس سے پورے ملک میں آگ لگ گئی، ورنہ یہ کہ کوئی وزیبل تحریک موجود نہیں تھی اس وقت اور کوئی آثار نہیں تھے کہ کوئی تحریک اٹھ جائے گی۔ تو میں نے اس پر بھی لکھا تھا کہ یہ خدائی تدبیر ہے کہ ان کی مت ماری گئی ہے، ان کی عقل جو ہے اونگی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ جارحانہ پود اختیار کیا جس کے نتیجے میں یہ رد عمل ہوا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس وقت کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی کہ جو اس مسئلے کو لے کر اٹھی ہو، بلکہ یہ کہ اس کے قائد بھی کون تھے، مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، جو خالص غیر سیاسی آدمی تھے، پوری زندگی میں ان کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں رہا۔ تو ایک خالص غیر سیاسی ایک عالم دین کی سرکردگی میں وہ تحریک برپا ہوئی اور جس نے وہ فیصلہ کروایا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ یہ طرز عمل تمہارا بہت خوفناک نتائج تمہارے حق میں نکلوائے گا، اور اس کے بعد ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہ جائے گا کہ نہ صرف یہ کہ اب یہ مائنورٹی کا معاملہ آپ کو قرار دیا جائے، بلکہ آئندہ کے لیے جو مستقل ایک فیصلہ ہے اسلامی شریعت کا متفق علیہ، جس میں احناف اور حنابلہ اور مالکیہ اور شوافے کے مابین کوئی اختلاف نہیں کہ موتب کی سزا قتل ہے، اس قتل کی سزا کا نفاذ جو اس ملک میں باقاعدہ کیا جائے تبھی یہ مسئلہ رکے گا. ایک خاص تاریخ تک جتنے لوگ بھی ہوں انہیں اجازت دی جائے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں کہ ہم مائنورٹی ہیں، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ سکھ ہو، وہ پارسی ہو، ہندو ہو، قادیانی ہو، وہ رجسٹر کروا لیں اپنے آپ کو کہ ہم اس وقت تک کی تاریخ جو ہے اس وقت تک کے لیے تو وہ مائنورٹی کے درجے میں رہیں، لیکن آگے جو ہے کسی غیر مسلم گروہ کو مسلمانوں میں تبلیغ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے. ان کی جو جارحیت ہے اور انہوں نے خود جو ثابت کیا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے ہاں کے کچھ سیکولر ذہن کے لوگ جو ہیں جن کے نزدیک عقائد کی شاید وہ اہمیت ہی نہیں ہے، وہ لوگ جو ہے وہ بھی ان کے ہمنوا بن جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ یہ مطالبہ کیا جائے کہ قتل مرتد کی سزا فلفور اس ملک میں نافذ کی جائے. میں نے پچھلے جمعے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور اس کے ساتھ اس کا نوجوان دوست، رو رہا تھا وہ کہ یہ لڑکا جو ہے یہ میرا دوست، میرا ساتھی قادیانی ہو گیا، اور اس کے اوپر جس طریقے سے وہ جادو چڑھ چکا تھا کہ وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا. جیسے کہ کوئی قادیانی مبلغ جو ہے وہ خم ٹھوک کر میدان میں آتا ہے مناظرے کے انداز میں، اس طرح وہ نوجوان بات کر رہا تھا. یہ صورتحال جو ہے زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہوگی. اس معاملے کے اندر جو ہے فیصلہ شریعت کا جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضیاء الحق صاحب کے لیے اب یہ ایک اور ٹیسٹ ہے. اسلامائزیشن کا پروسیس انہوں نے جو شروع کیا وہ قانون کی سطح پر کیا، تو قانون کے اعتبار سے وہ جس سے چاہے استصواب کر لیں. کسی بھی اہل سنت کے اور اہل تشیع کے مکاتب فکر میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مرتد کی سزا قتل، یہ بالکل اتفاقی بات ہے. اس میں اختلاف کسی نے کیا تو وہ منکرین سنت ہے جنہوں نے کیا. منکرین سنت نے تو نہ معلوم اور کس کس کی سے اختلاف کیا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے رائے، لیکن یہ کہ اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے خود قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا کوہ طور پر، اور جبکہ وہ 40 دن کا ان کا وہاں قیام رہا، وہ چلہ جہاں سے ہمارے ہاں چلا ہے لفظ، اور وہاں پر انہیں تورات دی گئی، واپس جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم میں بہت بڑا جرم ارتداد، اس لیے کہ بچھڑے کی پرستش، کھلم کھلا پرستش، یہ تو گویا کہ وہ شرک جلی ہے کہ جس کے مرتکب کے کافر ہونے میں شک نہیں. تو ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں. اس کی سزا کیا دی تھی؟ قرآن میں موجود ہے، فقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. اب قتل کرو اپنے آپ کو. اپنے آپ سے مراد کیا ہے؟ اس کی شرح ہمیں مل جاتی ہے بائبل میں کہ ہر، چونکہ 12 قبیلے تھے، وہ قبائلی معاملہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے، قبائلی عصبیت ہوتی ہے، قبائلی معاملات احساسات بڑے نازک ہوتے ہیں. دوسرے قبیلے کا شخص اگر میرے قبیلے کے آدمی کو مارے گا تو میرے اندر ایک حمیت پیدا ہوگی. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر قبیلے میں جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے انہیں اسی کے قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھوں ذبح کریں. اور تورات کی کتاب الاستثناء میں یہ تعداد موجود ہے کہ 3000 اسرائیلی ایک دن میں ذبح کیے گئے. یہ کون تھے؟ یہ اسی بنی اسرائیل کے افراد تھے جن کی اتنی محبت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کی مدد کرتے ہوئے قبطی کو جو گھوسا لگایا تھا اس سے اس کی جان نکل گئی تھی. اتنی محبت تھی ان اسرائیلیوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر. لیکن محبت اپنی جگہ ہے، اور ایک سرجن کا چاقو جو ہے جب چلتا ہے تو وہ بھی در حقیقت کسی ہمدردی میں چلتا ہے، وہ بھی کسی مریض سے دشمنی میں نہیں چلتا. اگر کوئی سرجن کسی ہاتھ کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے کسی شخص کے تو پورے وجود کی خیر خواہی پیش نظر ہوتی ہے کہ اس کا یہ آرم گینگرینس ہو گیا ہے، اگر یہ رہے گا تو پورا جسم ختم ہو جائے گا. اس طریقے سے یہ ارتداد کی سزا اسلام میں، جس کا ثبوت قرآن میں یہ ہے اور حدیث میں صریح الفاظ ہے، من بدل دینہ فقتلوہ، من غیر دینہ فقتلوہ. اور اس کے اوپر حدیث میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ٹیکنیکل باتیں ہو جائیں گی، کیا درجہ ہے کیا نہیں ہے، اس کی کیا سند ہے، لیکن جس پر اجماع امت ہو گیا ہو، جس پر صحابہ کا عمل ہو، جس پر کہ تمام جو خلفائے راشدین ہیں ان کا اتفاق ہو، جس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہو، ان چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ مرتد کی سزا اسلامی ریاست میں قتل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ یہ اگلا قدم نہیں اٹھے گا شاید اس فتنے کی اصل سرکوبی نہ ہو سکے. کہ ایک تاریخ تک کے لیے تو کھلی چھوٹ ہے کہ جو لوگ بھی جب بھی یہ فیصلہ ہو اس وقت تک کے لیے تو یہ ہے کہ جو لوگ ہیں غیر مسلم وہ غیر مسلم مائنورٹی قرار پائے، اور ان کو لیے موقع دے دیا جائے کہ اتنے دنوں کے اندر اندر وہ اپنی رجسٹریشن کرا لیں، کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ان کو مائنورٹی کا سٹیٹس دیا جائے، ان کے تمام حقوق محفوظ ہوں، ان کی جان مال آبرو کا تحفظ کیا جائے، ان کی ہر چیز جو ہے اس کو پوری طریقے سے پروٹیکشن دی جائے، انہیں یہ حقوق حاصل ہوں گے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں اپنے مذہب کی تعلیم دیں، تبلیغ کریں، اپنی اولادوں کو اس طرز پر پروان چڑھائیں، ان کے لیے جو بھی اپنا تعلیمی نظام بنانا چاہے بنائیں، لیکن یہ کہ مسلمانوں میں تبلیغ کرنا اسلامی ریاست میں، اس کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس میں یہ مسئلہ مجھے معلوم ہے کہ بڑا ٹیڑھا ہے، اس کے ڈانڈے بڑے دور جا کر ملتے ہیں۔ ہمارے اس جسد ملی کا ایک بہت بڑا ناسور جو ہے یہاں کی عیسائی مشنریز ہیں، جن کے پاس کے کروڑوں اربوں روپے کا سرمایہ باہر سے آتا ہے، اور ہمارے یہاں صورت حال یہ ہو رہی ہے کہ چک کے چک جو ہے عیسائی ہو رہے ہیں۔ ذرا کبھی اسٹیٹسٹک سامنے رکھے تو آپ کانپ جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے اسٹیٹسٹک لے کر، اور وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ ذرا دیکھیے انڈونیشیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آج وہاں چونکہ ایک عیسائی کمانڈر ان چیف ہو چکا ہے، تو مسلمان علماء پر پابندی لگا دی گئی ہے تبلیغ پر، اور کوئی عالم کوئی خطیب جو ہے جب تک کہ سینسر نہ کروا لے وہ خطبہ نہیں دے سکتا، تقریر نہیں کر سکتا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو اور عیسائیوں کے یہ تبلیغی لٹریچر میں یہ بات بڑی بڑا نمایاں کی جا رہی ہے کہ آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا ملک ہے دنیا کا، تیسرا یا چوتھا انڈونیشیا، غالباً 15 کروڑ کی اس کی آبادی ہے، اور وہ تیسرا یا چوتھا بڑا ملک ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑے بغلے بجا کر کہ دی تھرڈ اور دی فورتھ لارجسٹ پاپولس کنٹری آف دا ورلڈ از ٹرننگ ٹوورڈز کرائسٹ۔ یہ ان کی ہیڈ لائنز ہیں جو ان کی جو پیشنری لٹریچر آتا ہے اس کا۔ تو یہی صورتحال ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان میں ہو جائے جس طریقے سے کہ تیزی کے ساتھ یہاں پر کام ہو رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے ان کے پشپنا جو ہیں بڑی بڑی سپر پاورز ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، اربوں کے سرمایے ہیں، اور لوگوں کے ایمان کو وہ خریدتے ہیں۔ یہ ہے کام جو ہمارے یہاں جاری ہے، اور یہ کام ہمیں کرنا ہوگا، اور یہ بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ اب اگر 5 سال کے لیے اسلام کے نام پر ووٹ حاصل کیا ہے، اگر کیا ہے ریفرنڈم میں، صدر ضیاء صاحب نے ان کا کہنا تو یہی ہے، اسلام کے نام پر انہوں نے 5 سال کے لیے صدارت جو ہے حاصل کی ہے، تو یہ اسلام جو ہے اب یقیناً ان سے قدم قدم پر ان کے اخلاص اور خلوص کا امتحان لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان امتحانات میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔